الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام رفقاء محترم, آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی. قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی محفل اس روئے زمین پر سب سے بہترین محفل ہے. خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان میں شریک ہوتے ہیں. کائنات کے سچے ترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ کے کچھ بندے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں, اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے ان پر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے ان پر پر پھیلا لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے مقرب فرشتوں میں یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مصداق بنا دے. یقیناً ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اس کے احکامات کو معلوم کریں اور اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی میں دماغ کی حیثیت رکھتا ہے, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کے بغیر انسان کی زندگی بے مقصد زندگی ہے, تو یہ بالکل بجا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن حکیم کی تعلیم کا ذکر کیا ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو بولنا سکھایا ہے. یہاں انسان کی پیدائش سے پہلے قرآن حکیم کی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے، گویا کہ انسان کی تخلیق قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ اور اللہ کی یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے انسانوں، دنیا میں جہاں بھی کوئی انسان پائے جاتے ہیں ان تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے، خواہ وہ کوئی زبان بولنے والے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، انسان کو بحیثیت انسان اللہ تعالی خطاب کرتا ہے، یا ایہا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور رحمت آ چکی ہے، اور وہ چیز آ چکی ہے جو دلوں کے روگوں کے لیے شفا ہے، جو سراسر ہدایت ہے، سراسر رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ پھر فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو کہ یہ سراسر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ جو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے، یہ لوگوں سے کہو کہ یہ سراسر اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت پر خوشیاں منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی آپ نے بار بار سنا ہوگا، جس میں آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں، خیرکم کے الفاظ ہیں حدیث میں، سب سے بہترین، بہتر وہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جس کے پاس مال و دولت زیادہ، جس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو، جو بڑا بزنس مین ہو، جس کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، جو مربے اور کوٹھیاں اور لمبی لمبی کاروں کا مالک ہو۔ فرمایا وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، خود قرآن کے احکامات کو سیکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے بندوں تک ان احکامات کو پہنچاتے ہیں، قرآن کی آگے تعلیم دیتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم اس وقت دنیا میں واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنی صحیح اور اصل شکل میں موجود ہے، کوئی اور آسمانی کتاب اس وقت اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، خود اس کے ماننے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم جن ذرائع سے محفوظ ہوتا چلا آیا ہے اور آج تک محفوظ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی سچی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم جس طریقے سے محفوظ ہوا ہے اور جن لوگوں نے اسے سینہ بسینہ محفوظ کیا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچایا ہے، اس طرح کوئی چیز بھی تاریخ کی محفوظ نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ ایک اسلامی مفکر ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہو. وہ پیرس میں انہیں پوری زندگی گزار دی ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا ہی اسلام اور اس کی تحقیق اور اس کی اشاعت اور ترویج رہا ہے. بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ سن 1933 میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کونسل قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے مختلف نسخے پوری دنیا سے جمع کیے جائیں، ان کا موازنہ کیا جائے اور ثابت کیا جائے مسلمانوں کے سامنے کہ اس قرآن مجید میں بھی تحریف ہوئی ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہے. قرآن مجید کے مختلف نسخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. دراصل یہ ریسرچ کونسل اس مقصد کے لیے اس لیے قائم ہوئی تھی کہ اس سے پہلے انجیل جو عیسائیوں کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے مختلف نسخے جمع کیے تھے اور انہوں نے موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں 600,000 اختلافات تھے، یعنی باہم ایک دوسرے سے ملتی نہیں تھی. امریکہ کا نسخہ کچھ اور تھا، انگلینڈ کا نسخہ کچھ اور تھا، ہندوستان کا نسخہ کچھ اور تھا. اس طریقے سے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ 600,000 اختلافات انجیل میں انہوں نے معلوم کیے. اس حسد میں مبتلا ہو کر کہ انجیل تو وہ صحیح نہیں ہے اصل شکل میں، قرآن مجید کو بھی ثابت کیا جائے کہ اس میں بھی تحریف ہوئی. چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس ریسرچ کونسل کا جو سربراہ تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اب تک ہم 42,000 قرآن حکیم کے نسخے جمع کر چکے ہیں پوری دنیا سے. ایک نسخہ پاکستان سے لیا ہے، ایک سعودی عرب سے لیا ہے، ایک شام سے لیا ہے، ایک انگلینڈ سے لیا ہے، مختلف ممالک سے اور مختلف مقامات سے. اور وہ کہنے لگا کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے موازنہ کر کے یہ دیکھا کہ کسی بھی نسخے میں کوئی زبر زیر پیش کبھی اختلاف نہیں. اور اس چیز سے متاثر ہو کر انہیں کے ایک ریسرچ سکالر نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضرات، اگر آپ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کر دیجئے، امن قائم ہو جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے. یہ غیروں کی گواہی ہے جو قرآن حکیم کے بارے میں انہوں نے دی ہے. یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. حضرات، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی یہ کتاب کس ہستی کا کلام ہے. پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے، پوری کائنات پر جو حکمرانی کر رہا ہے. اس کتاب کے نازل کرنے والے کا تعارف یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، الملک، وہ علا کل شائن قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وما تسقط من ورقت الا یعلمها، کہ کوئی بھی درخت کا پتہ زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے، ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ جانتا نہ ہو، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی امام الانبیاء قرار دی گئی، تمام انبیاء سے افضل اور اشرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن حکیم جس امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوا یہ امت تمام امتوں سے اشرف اور افضل قرار دی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے برپا کیا گیا ہے، جن خطوں میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا زمین کے وہ خطے پوری دنیا سے افضل اور اشرف قرار پائے ہیں، مکہ اور مدینہ پوری دنیا سے افضل قرار پائے ہیں، یہ قرآن حکیم جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ قرار دیا گیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن حکیم جس رات میں نازل ہوا ہے لیلت القدر کی رات، وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار دی گئی ہے کہ لیلت خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلی رات ہے، یہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کچھ قوموں کو اور لوگوں کو اس دنیا کے اندر سربلندی اور سرفرازی عطا کر دیتا ہے، انہیں پوری دنیا کا قائد اور امام اور حکمران بنا دیتا ہے، اور کچھ قوموں اور لوگوں کو اسی دنیا میں یہ قرآن ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے کچھ قوموں کو سربلند کر دیتا ہے، سربلند ان کو کرتا ہے جو اس کتاب کے قانون کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور ذلیل و رسوا ان کو کر دیتا ہے جو اس کتاب مقدس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگیوں میں جاری نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں فرمایا کہ میری امت پر خوفناک حالات آئیں گے، میری امت بہت ہی مصائب اور مظالم کا شکار ہوگی، اور یہ اس وقت ہوگا جب قرآن کا علم اٹھ جائے گا، ایک صحابی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا علم اٹھ جائے؟ ہم آپ سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو قرآن حکیم سکھا رہے ہیں، ہماری اولادیں اپنی نسلوں تک قرآن حکیم کے علم کو منتقل کرے گی، یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ قرآن کا علم اٹھ جائے گا اور آپ کی امت خوفناک حالات کا شکار ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ زیاد، میں تو تمہیں مدینے کا سمجھدار ترین آدمی سمجھتا تھا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہود و نصارہ کس کثرت سے تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان پر عمل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، میری امت بھی قرآن کو پڑھے گی خوب، اس کے علم کا چرچا ہوگا، لیکن قرآن کے احکامات کو وہ اپنی عملی زندگیوں سے خارج کر دیں گے۔ فرمایا جب ایسا مرحلہ آئے گا تو یہ قرآن کا علم حقیقت میں اٹھ جائے گا۔ حضرات، اس وقت دنیا کے منظر نامے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت ہے پوری دنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، شیشان میں، ہندوستان میں، فلپین میں، اریٹیریا میں، پوری دنیا میں، وہاں مسلمان کس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں؟ آج سب سے زیادہ خون اگر ارزاں ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے اللہ کی اس کتاب سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن تو اصل زندگی ہے، انسان آنکھوں سے محروم ہو وہ زندگی کے معاملات چلا لیتا ہے، انسان کانوں سے بہرا ہو وہ لولا اور لنگڑا ہو وہ زندگی کے معاملات چلاتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان دماغ سے محروم ہو جائے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے، تو پھر اس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ گندگی میں گرتا ہے، وہ نالیوں میں گرتا ہے، وہ گندگی تک کھاتا ہے لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن حکیم سے محرومی حقیقت میں انسان کی دماغ سے محرومی ہے۔ انسان یہ جو رشوت کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو رجس کہا ہے، گندگی کہا ہے۔ جو لوگ ان کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گندگی کھاتے ہیں۔ وہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن جو انسانی زندگی میں دماغ کی حیثیت رکھتا ہے اسے وہ محروم ہے۔ اگر قرآنی تعلیمات سے انسان وابستہ ہو تو وہ ان گندی چیزوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو وہی شخص کرتا ہے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، جو دماغ سے محروم ہو چکا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ قابل غور ہے، بات آپ سنیے. فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جو اس کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے. فرمایا وہ لاکھ دعوے کرے، دن رات اس کی تلاوت کرے، بہترین غلافوں میں لپیٹ کر رکھے اور اس کو چومتا رہے، اگر اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا تو گویا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اس سے بھی سخت وعید سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جو اس کی وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ناجائز طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. وہ ان آیات کو پڑھتا بھی ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا. فرمایا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اے اہل ایمان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، تم لوگوں کا مال ناجائز غصب کرنے کے لیے حکام کو رشوت نہ دو. وہ قرآن کی یہ آیت بھی پڑھتا ہے اور رشوت کا لین دین بھی نہیں چھوڑتا. فرمایا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اسی طرح قرآن جن چیزوں کو کرنے سے منع کرتا ہے، اگر آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو فرمایا قرآن حکیم ان پر لعنت کرتا ہے. حالانکہ قرآن مجید تو اس لیے پڑھا جاتا ہے تو اجر و ثواب حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن جب انسان قرآن حکیم سے تعلق صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رکھتا ہے، تو پھر یہی قرآن حکیم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. قرآن حکیم خود ایسے لوگوں پر فرد جرم عائد کرتا ہے. سورہ مائدہ میں مسلسل تین آیات میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اس کتاب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے وہ کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، دوسری آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. تیسری آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ اس کتاب قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگیوں کے معاملات نہیں چلاتے وہی فاسق ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہے. کیا فی الواقع ہمارے اندر یہ تڑپ اور جذبہ موجود ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنائیں؟ حضرات، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی اور اس کے انعامات سے محرومی ہے. قرآن حکیم سورہ طہٰ کے اندر اس بات کی وضاحت کرتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يضل ولا يشقى، جو لوگ میرے اس ہدایت نامے قرآن کی پیروی کریں گے وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، فرمایا جو لوگ میرے اس نصیحت نامے قرآن سے منہ موڑیں گے، من أعرض عن ذكري، اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی جائے گی. دنیا کی زندگی میں کوئی چین نہیں ہوگا، کوئی امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، محبت اور الفت نہیں ہوگی، مال و دولت ہوگا، دنیا کی فراوانی ہوگی، لیکن دل کا اطمینان اور سکون نہیں ہوگا. آپس کے تعلقات میں الفت محبت نہیں ہوگی، دنیا میں امن و چین نہیں ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی. فرمائیے دنیا کی سزا ہوگی اس قرآن حکیم کو چھوڑنے کی بنا پر، اور آخرت کی سزا ایسے بھی سخت ہے. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ لوگ کہیں گے رب العالمین ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہماری تو آنکھیں ہوا کرتی تھیں، ہم دیکھا بھالا کرتے تھے، آج ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہ، میری آیات قرآنی تم تک پہنچی تھی، فنسیتہ، تم نے انہیں فراموش کر دیا تھا، کوئی پرواہ نہیں کی تھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تم نے میری قرآنی آیات کو بھلا دیا تھا، ان پر عمل نہیں کیا تھا، آج میں رب بھی تمہیں بھلا رہا ہوں، آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں. حضرات گرامی، ان دو گروہوں میں سے کس گروہ کے ساتھ ہم اپنا انجام چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ پہلا گروہ، کہ جو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی بنا پر دنیا میں بھی اللہ کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمتوں اور انعامات سے سرفراز ہوگا، اسی کے ساتھ ہمارا انجام ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یمثل القرآن رجلا یوم القیامة، قرآن حکیم قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں انسانی شکل میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو انسانی شکل عطا کرے گا، اس کے سامنے کچھ لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں کہے گا رب العالمین یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے خوب پڑھتے تھے، میرا احترام کرتے تھے، بہترین غلافوں میں لپیٹ کر مجھے الماریوں میں رکھتے تھے، لیکن اے اللہ جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا تھا ان کو انہوں نے اپنایا نہیں تھا، اور جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا تھا ان سے یہ بچتے نہیں تھے. میں سفارش کرتا ہوں، قرآن کہے گا، میں سفارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے اس طرز عمل کی سزا دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ اللہ تعالی قرآن حکیم سے فرمائے گا کہ یہ لوگ تمہارے حوالے ہیں، تم ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو۔ فرمایا قرآن حکیم ان لوگوں کو منہ کے بل گرا کر ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر اور مشرک نہیں، وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، بہترین غلافوں میں لپیٹ کر رکھتے تھے، لیکن جہنم میں انہیں کیوں پھینک دیا گیا؟ اس بنا پر کہ انہوں نے قرآن کی حلال کردہ چیزوں پر عمل نہیں کیا تھا اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کیا تھا۔ کچھ دوسرے لوگ سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن حکیم کہے گا رب العالمین یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے تھے اور میری حلال کردہ چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں اپناتے تھے اور میری حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے اس طرز عمل کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالی فرمائے گا اے قرآن، یہ لوگ بھی تمہارے حوالے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو تمہیں اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم سب سے پہلے ایسے لوگوں کے سروں پر انتہائی عمدہ قسم کا تاج رکھے گا اور اس کے بعد بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق بھی ہمارا وہی ہو جو اس گروہ کا تھا۔ حضرات جائزہ لیجئے اپنے شب و روز کا، اپنے معاملات زندگی کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا، کہ کس حد تک یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں قرآن حکیم کے احکامات معلوم نہ ہوں، جب تک ہم اس کا اتنا علم حاصل نہ کر لیں کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے معاملات زندگی کو چلا سکیں۔ اس کی کتنی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک درویش منش صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تمہارا قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لینا اس سے بہتر ہے کہ تم 10 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اے ابو ذر، تمہارا قرآن مجید کے ایک پورے مسئلے کو معلوم کر لینا اور اس کا علم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ یہ ہے قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کی اہمیت، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان راہ راست پر چل نہیں سکتا۔ قرآن حکیم نور ہے، یہ روشنی ہے، اور یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو تمام راہوں سے زیادہ محفوظ اور تمام نظام ہائے زندگی سے زیادہ پختہ اور مضبوط نظام زندگی ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو تمام راہوں سے زیادہ پختہ اور سیدھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس اللہ والدیہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، وعامل بما فیہ، اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، صرف پڑھتا نہیں، فرمایا من قرأ القرآن وعامل بما فیہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور جو کچھ قرآن میں اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جو سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عامل بہذا، ذرا اندازہ کرو کہ خود اس شخص کو اللہ تعالی کیا مرتبہ عطا کرے گا جو خود اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ تو اللہ اس کے والدین کو دے گا، لیکن خود اس شخص کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا جو خود قرآن پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکات انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہیں کہ جب وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ورنہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، یہی قرآن حکیم بڑی ذلت کے ساتھ ان لوگوں کو جہنم میں گرا دے گا کہ جو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس قرآن حکیم سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، اپنی عملی زندگیوں کو اسی کی رہنمائی میں گزارتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی کہ جنہوں نے اس قوم کو، کہ جو امی قوم تھی، جاہل قوم تھی، اجڑ بدو قوم تھی، یہ عرب قوم جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا، یہ سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ تو انسانیت سے ناواقف لوگ تھے۔ وہ لوگ کہ جن کے مرد و زن اکٹھے ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کو، اور اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنے سنگ دل لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40-40 سال تک ان کے درمیان جنگیں رہا کرتی تھی۔ یہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کے کردار کو بدلا، ان کے طرز زندگی کو بدلا؟ وہ جو زانی تھے، لٹیرے تھے، رہزن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قرآن حکیم نے ان کو محافظ بنا دیا، ان لوگوں کو پوری دنیا کا حکمران اور قائد بنا دیا۔ اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا، جب آپ خلیفہ تھے اور بڑے طاقتور خلیفہ تھے، عمر کا نام سن کر اس وقت کی سپر پاورز قیصر و کسریٰ لرز جاتے تھے۔ یہ کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، عمر تمہیں پتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا اور تیرے باپ نے تجھے زور سے زناٹے دار تھپڑ مارا تھا کہ نالائق تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. عمر، جسے اونٹ چرانے نہیں آتے، آج اللہ نے قرآن کی بدولت تجھے اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بنا دیا ہے. یہ کس بنا پر تھا؟ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی. یہ قرآن حکیم تھا، یہ وہ نسخہ کیمیا تھا کہ جس کو ان لوگوں نے اپنایا اور پوری دنیا پر وہ حکمران بن گئے اور پوری دنیا کے امام بن گئے. حضرات، وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی اس کی تعلیمات کو اپنا کر، اس کو اپنا رہنما اور قائد بنا کر مسلمان پوری دنیا پر آج بھی حکمرانی کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو اپنا کر اللہ کی زمین پر اسی کے دیے ہوئے نظام زندگی کو نافذ کر دیا جائے، تو اس کو ماننے والے پوری دنیا پر حکمرانی آج بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم بدبختی سے دوچار ہو جاؤ، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہو، بلکہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب اور سربلند رہو گے اگر فی الواقع تم مومن بن جاؤ. فی الواقع ایمان کے تقاضوں کو سمجھو، اور قرآن کے ساتھ جو ایک مسلمان کا تعلق، حقیقی تعلق ہونا چاہیے، وہ اگر قائم کر لو تو آج بھی یہ مسلمانوں کو وہ سرفرازی، وہ کامیابی، وہ قیادت وہ عطا کر سکتا ہے. جیسے اقبال نے یہ کہا تھا اور بالکل سچ کہا تھا کہ تم وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، وہی اوصاف پیدا کر لو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قرآن حکیم کو اپنا کر اپنے اندر پیدا کی تھی، تو وہی اللہ کی رحمتیں کہ آسمان اپنے دہانے کھول دے گا اور زمین اپنے خزانے اگلے گی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ وابستہ کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کے احکامات کو جاری کریں، اور بندگان خدا تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں، اور اللہ کی زمین پر اسی قرآن حکیم کے دیے ہوئے نظام زندگی کو قائم اور غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اس لیے کہ اس کائنات کے سچے ترین انسان کی زبانی یہ کہلوایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم سب سے بہترین وہ انسان ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں، ان تک قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.